لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صحیح بخاری کتاب الجنائز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیا بے ابھی یوم احد احد کے جنگ میں میرے والد لائے گئے قد مسلح بھی اور ان کے اعضا کاٹ دیے گئے تھے حتیٰ غزیا بین عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا وقد سجیا صوبن ان کو ایک کپڑا اڑا دیا گیا تھا وذهب تو اريد ان اكشف عنه فنهاني قومي میں نے ارادہ کیا کہ ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کے چہرہ دیکھوں تو قوم کے لوگوں نے مجھے منع کیا ثم مذہب تو اکشف ان ہو پنہانی قومی پھر میں نے ارادہ کیا کھولنے لگا تو میری قوم نے پھر مجھے منع کیا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رفیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا تو ان کا جنازہ اٹھایا گیا فسمعہ صوت الصائحۃ تو ایک رونے والی کی آواز آپ کے کان میں آئی فقال من ہاذہ آپ نے فرمایا یہ کون ہے قالوا ابنۃ عمر اور اخت عمر تو جواب دیا گیا کہ یہ عمر یا ہاں یہ عمر کی بیٹی یا بہن ہے یعنی حضرت عبداللہ جن کا انتقال ہوا تھا ان کی وہ بہن تھی قال فرما تب کی اولاد تب کی آپ نے فرمایا کیوں روتی ہیں رونا نہیں چاہیے فما زالت الملائکۃ تذلہ بأجنحتہا حتی رفعہ ان کی تو یہ شان ہے یعنی جس شخص کی ایسی شان ہو اس پر کیا رونا ہے کہ جب تک جنازہ اٹھایا نہیں گیا اس وقت تک فرشتے اپنے بازوؤں سے ان پر سایہ کیے رہے اس شان کے آدمی پر تو فخر کرنا چاہیے کتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا ہے رونے کا موقع نہیں ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسا منا من لطم الخدود وشق الجیوب وداب داب الجاہلیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے پر تماچے مارے یعنی کسی کے رنج و غم میں ماتم میں جو شخص تماچے مارتا ہے اپنے چہرے پر ہم میں سے نہیں ہے ہم سے کوئی تعلق نہیں ایمان والوں سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے وہ شکل جیوب اور جو گریبان پھاڑے وہ داب داول جاہلیت اور جاہلیت کے زمانے کی پکارے جس طرح اس زمانے میں ماتم کا نوحہ کرتے تھے اور مرنے والے کا نام لے لے کر پکارا کرتے تھے کہ تم ایسے تھے اور تم ایسے تھے یہ تمام باتیں جو شخص کرے گا اس کا ہم مسلمین سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی یہ قطعاً حرام ہے ماتم کرنا رونا چلانا اور گریبان پھاڑنا یا تماچے مارنا اور جب گزشتہ حدیث میں گزرا ہے کہ بال موننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد بن خولہ کے لیے افسوس کا اظہار کرنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودنی فی عامہ حجت الوداع کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے سال میری عیادت کی مکہ معظمہ پہنچ کر یہ بیمار ہو گئے سعد بن مالک سعد بن ابی وقاص بھی کہتے ہیں انہیں، ان کا سعد بن مالک بھی کہتے ہیں. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح عراق بھی ہیں، مکہ معظمہ جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، آخری حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مکہ معظمہ میں یہ بیمار ہو گئے اور یہ سمجھے کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، وقل تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا انی قد بلغ بی من الوجع وانا ذو مال. حضرت صاحب کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بہت سخت تکلیف ہے، بہت بیماری مبتلا ہوں میں، اور میں بڑا مالدار ہوں. بلا یرثنی لبنۃ، اور میرا کوئی وارث نہیں ہے سوائے ایک لڑکی کے، یہ مال کہاں جائے گا؟ سے مالی تو کیا میں اپنا دو تہائی مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں. بعض دفعہ نیکی سے بھی روکنا پڑتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ جب نیکی حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس نیکی سے دوسروں کی حق تلفی بھی ہوتی ہو تو اس نیکی سے روکا جائے گا، حتیٰ کہ اپنے جسم و جان کی حق تلفی ہوتی ہو، اپنی آنکھوں کی حق تلفی ہوتی ہو تو اس وقت بھی نیکی سے روکا جائے گا. آپ کو معلوم ہے حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ عبادت سے روک دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ تمہاری جان، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. یہ تمام حقوق آپ نے گنائے. مطلب یہ ہے کہ جب عبادت اعتدال سے آگے بڑھ جائے، دوسرے کی حق تلفی ہونے لگے تو پھر وہ عبادت عبادت نہیں رہتی. ہم عبادت کریں اور بیوی بچوں کا حقوق ادا نہ کریں، ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے، بیوی بچوں کا فرق کی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کی تربیت کی فکر ہے، نہ ان کے آرام آسائش کی فکر ہے، نہ ان کے لیے روزی تلاش کرنے کی فکر ہے، بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے. تو ایسی عبادت عبادت نہیں ہے، روکا جائے گا. تو یہ اتنا دے دیں گا اللہ کے راستے میں کہ دوسروں کی حق تلفی ہو جائے، وارثوں کو کچھ بھی نہ ملے تو پھر اس سے روکا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں، دو تہائی نہیں دے سکتے. فقلت تو بالشطر، تو میں نے کہا نصف دے دوں اللہ کے راستے میں. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، نصف بھی نہیں، آدھا بھی نہیں. ثم قال الثلث، تو پھر انہوں نے پوچھا میں تہائی دے دوں، تہائی دے دوں. فرمایا بس ثلث کبیر 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 ہوں اور کثیر ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تہائی بھی بہت ہے، تہائی دے دو، لیکن تہائی بھی ہے تو بہت ہے. یعنی جہاں تک ہو سکے اپنے بھروسہ کو کے لیے چھوڑ جائے اور ان کو اس حالت میں چھوڑے کہ وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنے وقار کو، اپنی عزت کے لفظ کو کھو بیٹھے. تو تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے مرنے والا، دیکھیے اپنی زندگی میں اپنے پورے مال کا مالک ہے، جتنا چاہے دے سارا مال دے دے، لیکن جب زندگی تو باقی ہے بھی، لیکن موت کا وقت آ گیا، اب وہ مالک نہیں رہا پورے مال کا، اب وہ تہائی کا مالک ہے. تہائی کے لیے وصیت کر سکتا ہے، تہائی کے بعد جتنا بچے گا وہ سب کے سب وارثوں کا ہے، وہ نہیں اس کو بانٹ سکتا، تقسیم کر سکتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرہم آلتا یتکففون الناس. اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، غنی ہوں مالدار چھوڑ جاؤ انہیں، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو تنگ دست چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اولاد کو اس حال میں چھوڑ جانا کہ بعد میں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ جائز نہیں ہے. اولاد کو اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے دست دیگر ہوں نہ ہوں اور کسی کے سامنے سوال نہ کریں. وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْلُو فِي اِمْرَأَتِكَ. پھر آپ نے فرمایا, لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ اولاد کے علاوہ یا بیوی کے علاوہ کسی کو دینا وہی ہے بس نیکی اور خیرات, اور اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ نہیں ہے نیکی, یہ سمجھتے ہیں لوگ. لیکن یہ پہلے ہے, یہ فرض ہے. اہل و عیال کا حق ادا کرنا یہ پہلے ہے, اور اس کے بعد آپ بچتا ہے تو دوسروں کو دے سکتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ہرگز تم کوئی خرچ نہیں کرتے, اور وہ خرچ اس طرح کرتے ہو کہ اللہ کے کو خوش کرنے کے لیے, یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں نوالا دیتے ہو تو ہر صورت میں تم کو اس کا ثواب ملتا ہے. یعنی جتنے بھی اخراجات آپ کریں گے اللہ کے کو خوش کرنے کے لیے آپ کریں گے تو ثواب ملے گا. یہاں تک کہ اگر بیوی کے منہ میں بھی آپ نوالا دے رہے ہیں اور نیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, تو بیوی کے منہ میں نوالا دینا بھی ثواب کا کام ہے. عالم یہ ہوا, گھر میں بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خوش کر رہا ہوں, ان کا حق ہے مجھ پر, ان کا حق ادا کر رہا ہوں. وَإِنَّكَ لَن فَقُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اخلف بعد اصحابی, کہ اللہ کے رسول کیا میں اپنے اصحاب کے بعد چھوڑ دیا جاؤں گا, میرے ساتھی سب یہاں سے چلے جائیں گے حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ دار ہجرت. حضرت سعد بن مالک جو ہیں یہ بھی ہجرت کر چکے ہیں, مہاجر ہیں, حج کرنے کے لیے آئے ہیں, بیمار ہو گئے ہیں, ان کو اندیشہ ہے کہ کہیں میں اس بیماری میں ان کا انتقال نہ ہو جائے, اور انتقال ہو جانے کے بعد میں یہاں قبر بن جائے, دار الحجرت میں نہ رہے. مہاجر کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ پھر واپس وہاں نہ جائے. حالانکہ مکہ معظمہ کا درجہ بہت بڑا ہے, مدینہ منورہ درجہ ہے زیادہ ہے اس کا, جسے حدیثوں میں آیا ہے, مگر اس کے باوجود بھی دار الحجرت میں دفن ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت کے مکہ معظمہ میں جاتے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے چلے جائیں گے مہاجر اپنے اپنی جگہ پر میرے ساتھی, اور میں یہاں پیچھے رہ جاؤں گا, یعنی کیا چھوڑ دیا جاؤں گا, یہاں دفن ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی ان کو, اب ہمارا انکا لن تخلفا, تم ہرگز نہیں پیچھے چھوڑے جاؤ گے. یہ پیشن گوئی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ ہے کہ آپ کو خبر ہو گئی کہ نہیں, انتقال نہیں ہوگا. تامرا امرن سوال ہے, ابھی تم نہیں, انتقال تمہارا نہیں ہوگا, اور تم ایسے عمل کرو گے جو بڑے نیک ہوں, نیک عمل کرو گے ابھی تم, اور لذت بھی درجتن, ان نیک اعمال کی وجہ سے تمہارا درجہ بہت بڑھ جائے گا, رفعتن, اور تمہاری بڑی تمہارے مداری میں بڑی بلندی ہوگی, تمہیں بلندی حاصل ہوگی. ثم لعلک ان تخلف حتی ینتفع بک اقوام, کہ شاید تم اتنا باقی رہو, اتنا عرصے تک زندہ رہو کہ بہت سی قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں. یہی نہیں کہ تم یہاں انتقال تمہارا نہیں ہوگا, نہیں, بہت زیادہ بھی لمبی عمر ہوگی تمہاری غالباً, اور تم سے بہت سی قومیں فائدہ اٹھائیں گی. وہ یزر بک آخرون, اور بہت سی قومیں تم سے نقصان اٹھائیں گی. سمجھ گئے آپ نقصان اٹھانے کیا مطلب ہے؟ یہ بہت بڑے مجاہد ہیں اور ایک بہت بڑے جنرل سپہ سالار ہیں, انہیں کی سپہ سالاری میں عراق فتح ہوا تھا, اور کافروں کو شکستیں پہ شکستیں اٹھانی پڑی. وہ ہے وہ نقصان جو کافروں کو پہنچا ان کے ہاتھ سے, اور ایمان والوں کو ان کے ہاتھ سے فائدہ پہنچتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ ہر بات پوری ہوئی, اور نبی کی پیشن گوئی پوری ہی ہو کر رہتی ہے. اگر نبی کی پیشن گوئی پوری ہو کر نہ رہے نہ ہو تو پھر نبوت کی عمارت دھڑام سے گر پڑتی ہے. جس شخص کی پیشن گوئی پوری نہ ہو وہ کتنا ہی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبی وہی ہوگا جتنی پیشن گوئیاں کرے وہ ہر پوری ہوں. اور یہ جانتے ہوں گے, آج شخص میں گزرا غلام جس کا نام تھا, اس نے بڑی پیشن گوئیاں کی تھیں, اور اس نے دعویٰ کیا تھا میری پیشن گوئیاں جو ہیں یہ میری نبوت کی صداقت کے ثبوت ہیں. لیکن الحمدللہ ایک بھی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی. بعد میں تعویلیں کر کر کے اس نے نمعلوم کیا کیا مطلب گھڑ دیا ان کا, اور مگر حقیقت کوئی پیشن گوئی پوری نہیں. جھوٹے کی پیشن گوئی کیسے پوری ہو سکتی؟ پھر آپ نے دعا کی, انزل اصحابی ہجرتہم, اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو پورا کر دے. یہ نہ ہو کہ کوئی مہاجر پھر وہیں اپنے وطن میں مر جائے آ کر. مہاجر کا انتقال اپنے وطن میں آ کر ہونا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہجرت کامل وہی ہوتی ہے کہ جب چھوڑ دیا کسی ملک کو, کسی شہر کو, اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے لیے, اب پھر وہاں نہیں آنا, اب چھوڑ دیا. تو آپ دعا کر رہے ہیں اللہ ان تمام صحابہ کرام کی ہجرت کو تو پورا کر دے, کسی کا انتقال مکہ معظمہ میں نہ ہو. دیکھو ترمذی کا حدیث نا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ چھوڑ کر, تو آپ نے مکہ کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تو مکہ کو خطاب کر کہ تیری سرزمین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, اور اگر یہ لوگ نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہیں نکلتا. بہرحال یہ اتنی محبوب زمین کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے, اور اتنے متبرک مقام کو کہ مسجد حرام کے مقابلے میں دنیا کا کوئی چپا نہیں. دیکھ لو مسجد حرام کو بھی چھوڑ کر آدمی جانا پڑتا ہے, اور جب چلا جاتا ہے نکل کر تو مہاجر پھر وہاں نہیں آ کر رہ سکتا. پھر وہ نکل گیا, حج کرنے آئے, عمرہ کرنے آئے, حج کرنے کے بعد 3 دن ٹھہر سکتا, اس کے بعد نہیں. بولا تردہم علی اعقابہم, اور اللہ ان کو ان کی ایڑیوں کے بند واپس نہ کر دے, ایسا نہ ہو کہ جہاں سے آئے تھے پھر وہیں انتقال ہو جائے. لیکن باعث سعد بن خولۃ یسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مات بمکہ تھا. لیکن افسوس سعد بن خولا بیچارہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, لیکن بیچارہ سعد بن خولا, آپ اس کے لیے افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ اس کا انتقال مکے میں ہو گیا, مکے میں قبر بن گیا. یعنی ایک صحابی ایسے رہتے ان کا مکے میں انتقال ہو گیا, مکے میں ان کی قبر بن گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیچارے سعد بن خولا کا انتقال ہو گیا, اور آپ ان کے لیے افسوس کا اظہار کرتے تھے. یرسی رسا یرسی, یہ مرثیۃن, یہ اس کا مصدر ہے. یرسی کے معنی افسوس کا اظہار کرنا, مرثیہ کے معنی افسوس کا اظہار کرنا, اور مرثیہ اسے بھی کہتے ہیں جو ماتم کے طور پر اشعار پڑھے جاتے ہیں. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں یرسی کا لفظ جو آ گیا ہے, لہذا مرثیہ پڑھنا جائز ہے. سمجھ گئے آپ؟ لوگوں نے یہ سمجھا کہ مرثیہ پڑھنا جائز ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خولا کے لیے مرثیہ پڑھا. کہاں پڑھا؟ اتنی سی بات کہی, بےچارا سعد بن خولا, اس کا انتقال مکے میں ہو گیا. یہ الفاظ تھے نا, یہ یرسی لہو تو یا یہ حضرت سعد بن مالک کے الفاظ ہے نا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے افسوس کا اظہار کیا. لیکن آپ نے کہا کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا بیچارے سعد کا انتقال تو مکے میں ہو گیا. اس کو مرثیہ نہیں کہتے ہیں, یہ تو افسوس کا اظہار ہے کہ ان کی ہجرت کامل نہیں ہو سکی. اور ویسے مرثیہ پڑھنے کے متعلق ابن ماجہ کی حدیث ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے, اور وہ حدیث صحیح ہے. لہذا مرثیہ پڑھنا منع ہے, کسی شخص کے سلسلے میں کسی قسم کا افسوس کا اظہار کر دینا وہ اور چیز ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا, وشی علیہ ہے تو راسو فی حجر امرأت من اہلہ, اور وہ بے ہوشی ان پر تاری ہو گئی, اور ان کا سر ان کی بیوی کے گود میں تھا. فلم یستطیع ان یرد علیہا شین, اور وہ اپنی بیوی کو جواب دے نہیں سکتے تھے, حالت یہ ہو گئی. فلما فاقا, جب انہیں فاقہ ہوا, قالا انا بریء ممن بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جس شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا ہے اس سے میں بھی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اتفاق سے ان کے منہ سے کچھ نکل گیا ہوگا, حائف یعنی ان کے موت کے وقت. تو جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اس چیز سے, اس چیز سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا تھا. اور وہ کیا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برع من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا کس سے؟ صالقہ, آواز کر کے چلا چلا کے چیخ چیخ کے رونا, اور اس کے مرنے والے کے چیخ.